أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
سامعین، صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے بزم دوستاں. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. مراکش میں زلزلہ اموات کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کے جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں اپنے اقدامات سے سمندر, خشکی, پانی اور زمین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. دہلی میں G20 کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے جس کی سربراہی ہندوستان کر رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مراکش میں آئے خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد بڑھ کر 1300 سے تجاوز ہو گئی ہے جبکہ 1200 سے زائد افراد زخمی ہیں. زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے. حکومت نے انسانی جانوں کے ضیاع پر ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. مراکش میں زلزلے کو 1960 کے بعد سے اب تک کا سب سے ہلاکت خیز زلزلہ کہا جا رہا ہے. 1960 میں زلزلے سے 12,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. دوسری جانب مراکش میں زلزلے سے اموات کے سوگ میں فرانس کے ایفل ٹاور کی روشنیاں بند کر دی گئیں. خیال رہے کہ مراکش میں گزشتہ رات 6.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا. شدید زلزلہ مراکش کے پہاڑی علاقے اٹلس میں آیا جس کا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں 75 کلومیٹر دور تھا اور اس کی گہرائی 8.5 کلومیٹر تھی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کے جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں اپنے اقدامات سے سمندر, خشکی, پانی اور زمین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. گرد و غبار اور ریت کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی اجلاس آج تہران میں شروع ہوا. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے بھی اس بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کی اور کہا ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک کے جو صرف اپنے مفادات اور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہیں اپنے اقدامات سے سمندر, خشکی, پانی اور زمین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اور یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان کے لیے خطرہ بن رہا ہے. صدر مملکت نے مشترکہ سوچ, ہم آہنگی اور ممالک کی شرکت کو اس مشترکہ درد کا علاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں کہ جن کی تعریف کی جانی چاہیے, لیکن اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ترقی یافتہ ممالک, تسلط پسندانہ نظام اور تسلط پسند ممالک نے جو صرف صنعتی اور فوجی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں ان قراردادوں پر کتنی توجہ دی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضمانت ہونی چاہیے ورنہ طاقتور ممالک ماحولیات کو خطرے سے دوچار کریں گے. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ماحولیات کے تحفظ کو سیاسی مسائل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ سیاسی مسئلہ اور معمول کی سفارتی پروٹوکول سے متاثر ہوا تو اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. تہران میں ہونے والا یہ بین الاقوامی اجلاس گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور دو دن تک جاری رہے گا۔ نئی دہلی میں G20 کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس کی سربراہی ہندوستان کر رہا ہے۔ G20 کے سربراہی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نے سبھی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے افتتاحی خطاب میں مراکش میں آنے والے زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کے گھر والوں اور مراکش کی حکومت سے تعزیت کا اظہار کیا۔ G20 کے اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی کا یہ وقت پوری دنیا کو نئی سمت دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے بعد دنیا میں ایک بڑا بحران عدم اعتماد کا پیدا ہوا، اور جنگ نے عدم اعتماد کے اس بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ جب ہم کووڈ کو شکست دے سکتے ہیں تو عدم اعتماد کے بحران پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے افریقی یونین کے صدر کو G20 کے مستقل رکن کے طور پر اپنی نشست سنبھالنے کی دعوت بھی دی۔ روس یوکرائن جنگ کے پیش نظر G20 میں کوئی مشترکہ بیان جاری ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، اور یہ ہندوستان کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم کی میز پر انڈیا کے بجائے بھارت لکھا ہوا تھا، جو آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کسی بھی بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے آپ میں پہلا اقدام ہے جو موجودہ حکومت نے انجام دیا ہے۔ 9 مئی کو لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جناح ہاؤس پر جلاؤ گھراؤ حملے اور اس کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ جے آئی ٹی نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور عمران خان کی بہنوں سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بھی قصوروار قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی ٹیم نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ جے آئی ٹی کی ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 دفعہ شامل تفتیش کیا، جبکہ اس ٹیم نے اٹک جیل میں بھی عمران خان کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ واضح رہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جناح ہاؤس لاہور یا GHQ پر حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حملے کے بہانے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ عمران خان ابھی بھی اٹک جیل میں ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے بیت المقدس، مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں غاصب حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ جراح علاقے میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ کیا اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا اور صوتی دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے مشرقی قلقیلیہ میں واقع کفر قدوم میں صہیونی بستی بنائے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے ان فلسطینیوں پر بھی حملہ کیا، جس میں 3 فلسطینی صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی اور 10 دیگر آنسو گیس کے استعمال کے نتیجے میں دم گھٹنے کی شکایت سے دوچار ہو گئے اور ان کی حالت بگڑ گئی۔ مشرقی نابلس میں بیت دجن اور جنوب میں بیتا اور قریوت میں بھی اسی طرح کے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور ان علاقوں میں صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ صہیونی فوجی اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکہ کے جاسوسی ادارے سی آئی اے نے ایک ویڈیو جاری کر کے روسی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کریں۔ سی آئی اے نے ایک ویڈیو جاری کر کے روسی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نظام کے بارے میں حقائق زبان پر لائیں کہ جو سی آئی اے کے دعوے کے مطابق مکمل جھوٹ ہے۔ یہ ویڈیو روسی زبان میں ہے اور اس کا عنوان ہے میں نے کیوں سی آئی اے سے رابطہ کیا۔ اس ویڈیو میں ایک شخص روس کے ایک شہر میں برف پر چل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے اصرار کر کے کہا کہ رپورٹوں میں حقائق کو غلط طریقے سے پیش کرنا غیر معقول ہے لیکن اعلی حکام ایسا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شمالی کوریا میں اس ملک کے قیام کی 75ویں سالگرہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے 9 ستمبر کو آزادی حاصل کی تھی۔ اسی مناسبت سے شمالی کوریا کی جانب سے ریڈ آرمی کی موجودگی میں فوجی پریڈ کی گئی۔ ممکنہ طور پر چین کا ایک وفد بھی شمالی کوریا کے جشن آزادی میں شرکت کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری، اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے باقر کاظمی۔ باقر، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی شکریہ عظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔
اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے حسن زیدی۔ حسن، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ۔
پہلے ہیڈ لائن، G20 اجلاس میں انڈیا کے بجائے بھارت کی تختی، ہندوستان میں نام کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں شدت اختیار کر گئیں۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے سیاسی بحث جاری، الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے آصف علی زرداری، الیکشن وقت پر ہونا چاہیے بلاول بھٹو۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر کے اجلاس میں ایران کی پہلی بار شرکت۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ G20 اجلاس میں وزیراعظم نریندر مودی کی تقریر جو ہے اس کے بعد نئی قیاس آرائیوں نے جنم لیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو تقریر کی جس تختی کے پیچھے وہ بیٹھے تھے اس پر بھارت لکھا ہوا تھا، عام طور پر اس سے پہلے انڈیا لکھا جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ اس حوالے سے کافی گرما گرمی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب ہندوستان کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے حکومت ہندوستان انتہائی جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے باتیں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہندوستان میں نام کی تبدیلی کے حوالے سے، کہ آیا حکومت ہندوستان وہ بھارت نام تبدیل کیوں کرنا چاہتی ہے، کیا اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں یا کچھ اور مقاصد بھی ہیں۔ اس حوالے سے اپوزیشن کے اعتراضات ہیں، اور اپوزیشن کا تو یہ کھلا الزام ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہندوستان سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو الائنس بنایا ہے 28 پارٹیوں کا، چونکہ اس کا نام انڈیا رکھا ہے اور اسی کے تحت ہم نے اناؤنس بھی کیا اور الیکشن لڑنا ہے، لہذا حکومت نے اس جانب جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس سے جو ہے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے اور اس انڈیا الائنس کا نام تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے۔
دیکھیں، اس میں مثال کے طور پر خارجہ پالیسی کے سلسلے میں فارسی میں بلغاریا کو کہیں گے بلغارستان، یا یہاں پہ بریطانیہ کہتے ہیں برطانیہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر برطانیہ آ کے نام بھی اپنا تبدیل کر دے تو وہی کہا جائے گا۔ خارجہ پالیسی میں شاید کوئی تبدیلی نہ آئے، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے وہ انٹرنل پالیسی۔
اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے خاصی بحث ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے، 90 دن کے اندر ہونے چاہیے یا اس کے بعد ہونے چاہیے، نئی مردم شماری کے حوالے سے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس حوالے سے وہ نئی حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پہلے موقف رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ان کا بھی بیان سامنے آ چکا تھا، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ پورے طرح سے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، آئین کے تحت ہونے چاہیے، اور جو ایگزیکٹو کونسلز ہیں اس کی جو قرارداد ہیں یا اس میں جو فیصلے ہوئے تو اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا تھا. لیکن اب جناب آصف علی زرداری صاحب کا یہ بیان سامنے آیا، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کا الیکشن کے حوالے سے جو موقف ہے اس میں خاصی نرمی پیدا ہوئی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. کیونکہ بہرحال الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم 2023 کی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو تقریباً 90 دن کے اندر جو آئینی مدت ہے اس کے اندر تو انتخابات کرانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے.
جی
تو یہ جو الیکشن کی جو تاریخ ہے یہ بھی اس سے زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے. بہرحال یہ ایک بحث بڑی دلچسپ ہے کہ دو لیڈرز اور ایک ہی پارٹی کے دو لیڈرز، ایک بڑے اور ایک چھوٹے لیڈر جن کو کہہ سکتے ہیں ہم، تو ان کے بیانات جو ہیں وہ متضاد پائے گئے. لیکن پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا ابھی ایک بیان آیا ہے، دورے پر گئے ہوئے ہیں اندرون سندھ کے، اور وہاں پر صحافیوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل جو ہے کمیٹی ہے اس کے فیصلے کا پابند ہوں، لیکن گھر میں میں اپنے بابا کے فیصلے کا پابند ہوں. تو یہ بڑا دلچسپ انہوں نے تبصرہ کر کے جو ہے وہ بات کو دبانے کی کوشش کی ہے.
اس میں جو ہے یہ اپوزیشن کا جو یعنی اب تک کردار، جب عمران خان کے دور میں یہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے اس میں تھی تو اس وقت بہت فوراً الیکشن کروانے پر ہی وہ لوگ زور دے رہے تھے، اور اب جو ہے یہ موقف میں تبدیلی جو ہے یہ خود دکھاتا ہے کہ بہرحال اندر کچھ سیاسی گٹھ جوڑ ہو رہی ہے.
وہ تو سیاسی جوڑ توڑ تو دیکھیں ہوتا ہی ہے، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بظاہر کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور جو زمینی حقائق ہیں جو جس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیان دے رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس طور پر آ چکی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 90 دن میں الیکشن چونکہ ہونا پاسبل نہیں ہے تو لہٰذا اب اس پر اسٹریس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس پر دباؤ ڈالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ امکان دکھائی نہیں دے رہا. البتہ ایک جو بات، ایک بیان اور سامنے آیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور انہوں نے بڑے سخت انداز میں الفاظ میں یہ بات کہی آج کہ اگر کیئر ٹیکر چیئر ٹیکر بن جائیں گے تو ہم ان کی شدید مخالفت کریں گے. اس سے جو ہے اس بات کا بھی اندیا ملتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے
طویل عرصے کے لیے رہنا پسند کر رہی ہے،
اس کے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے اس بیان سے، شاید ایسا نہ ہو. اگلی خبر ہماری ریجنل اینٹی ٹیررزم کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ایران نے پہلی مرتبہ شرکت کی. شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ایک ذیلی تنظیم ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ خطے میں خاص طور سے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں ان کو دہشت گردی سے بچانا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایران کو باضابطہ طور پر چونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ممبرشپ ملی ہے تو اس بار جو اجلاس ہوا پہلا تو اس میں قزاقستان میں ہوا ہے اجلاس، اور اس میں ایران نے جو ہے باضابطہ طور پر پہلی مرتبہ شرکت کی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ایران اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے، پوری طرح سے اس کے پاس جو ہے سامنے ہے. اس میں دو ایک اہم باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے حوالے سے، کہ کونسل کے اراکین نے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی سے متعلق جو اس انفراسٹرکچر جس کو یہ کہتے ہیں کہ ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر اس کا نام ہے، اس کے جو فیصلے تھے اور اس کی جو پروگریس ہے اس کا جائزہ لیا ہے، اور خاص طور سے شاہ چراغ کے روزے پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی انہوں نے مذمت کی ہے. بعض ممالک نے ایسے حملوں کی روک تھام کے حوالے سے بعض تجاویز بھی پیش کی ہیں. جو دوسری بات اس کے اندر جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس اجلاس میں جو ہے وہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ کرنے والے جو بھی فوجی سربراہان ہیں یا فوجی عہدیداران رہے ہیں, خاص طور سے شہید قاسم سلیمانی کا نام لے کر ان کی خدمات کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ملکوں کی جو مسلح افواج ہیں جنہوں نے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے کوئی بھی خدمات انجام دی ہیں ان کی خدمات کی بھی تعریف کی گئی اور اس کو سراہا گیا ہے. تیسری بات, افغانستان میں داعش کے حوالے سے جو ہے وہ خدشات کا جو تھا اس کا اعادہ کیا گیا ہے, اور خاص طور سے جو ہے وہ افغانستان کی جو اندرونی اقتصادی صورتحال ہے یا جو مسائل ہیں افغانستان کے ان پر بھی غور و خوص کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے یہ ایک اہم پیش
بہت ہی ایران کا ایڈیشن البتہ بہت ہی اس تنظیم کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ جو تجربہ ایران نے حاصل کیا ہے گزشتہ 40 سال سے جو تمام نشانے ایران کی طرف رہے ہیں وہ خود تجربہ باعث بن سکتا ہے. بہت سارے ممالک جو اس تنظیم میں شامل ہیں ان کو ایران کے جتنے جو ایکسپیرینس جو ایران کا رہا ہے وہ بغیر کسی اضافی اخراجات کے ان تک پہنچ سکتا ہے.
ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام کے آخر تک ہمیں فالو کیا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہبت ہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہبت ہا کے جانے والے نبی دے صد ان بسات بن کر پیام دارو سلام آیا, نبی دے صد ان بسات بن کر پیام دارو سلام آیا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں. میں ہوں شائستہ درانی
اور حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا عمل جاری ہوگا. ہماری دعا ہے کہ آپ تمام سامعین کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور مشکلات کا خاتمہ ہو.
جی ہاں, بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, اور اسی لیے ہم نے پروگرام بزم دوستہ میں ابتدائی چند منٹ جو ہیں وہ اسی حوالے سے مختص کیے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں, اور یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ سب مل کر دعا کریں, اور یہی دعا ہے کہ جو ہماری زندگی کی جو مشکل گرے ہیں ان کو کھولتی ہے اور اسی کے ذریعے سے آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. دعا تو کبھی پرانی ہوتی نہیں,
جی ہوتی نہیں بالکل.
اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بار بار اگر کسی بات کا دہرایا جائے خدا کی بارگاہ میں تو خداوند متعال جو ہے اس بات کو اور اس دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اور جو ہم دعائیں یہاں اپنے سامعین کے لیے کرتے ہیں اس کا مقصد و ہدف بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین اپنی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کریں. ویسے اتنی مشکلات ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں کہ لوگ گرفتار ہیں اس کے اندر, مشکلات کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آج کل تو جب سے یہ مہنگائی اور خاص طور پر جو یہ ہوا ہے تو
پریشانیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ مومن کا اسلحہ دعا ہے,
بالکل
نماز اور دعا, اور خدا سے امید کو جو ہے نا وہ ہمیشہ رکھیں.
جی ہاں بالکل,
ایسا ہی مشکلات اسی کے ذریعے سے حل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے محنت اور کوشش اور لگن تو ہونی ہی چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے, بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور خالی دعا ہی سے مشکلیں حل نہیں ہوتی ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ کوشش اور دستجو ہو تو خداوند متعال راہیں آسان کرتا ہے اور راستے فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلوں کو حل کر سکیں. بہرحال جہاں بھی ہوں آباد رہیں, خوش رہیں, اور ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کی بزم کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں.
جی جناب بھائی, یہ اب میں خطوط کو یہاں پہ شامل کرنا چاہتی ہوں. یہ جو پہلا خط ہے نا میرے ہاتھ میں, تو یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں والی سے محمد ظریف خان نے بھیجا ہے یہ خط. تو لکھتے ہیں کہ میرے گزشتہ خط کو آپ نے پروگرام میں شامل کیا اور میرے حوالے سے تعریفی کلمات ادا کیے جس کا میں لائق نہیں. یہ آپ کی حسن نظر ہے کہ آپ میرے بارے میں اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. میں ایک سادہ سا سامع ہوں, بس ریڈیو سے پیار کرتا ہوں, اور ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. گزشتہ دنوں پروگرام آس پاس سنا جس میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطین میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا گیا, اور ساتھ ہی مقبوضہ فلسطین میں نتنیاہو کی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بارے میں گفتگو کی گئی. ہمیں ریڈیو تہران سے اس حوالے سے اچھی معلومات سننے کو ملتی ہیں, جبکہ گزشتہ ہفتے پروگرام خلقت کی رانائیاں پروگرام بھی سنا جو مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگا ہے. ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے بھی منفرد ہوتے ہیں. تمام دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب, محمد ظریف خان صاحب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں والی سے آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط لکھا ہے, اور جہاں تک تعلق ہے باجی شائستہ درانی,
جی
انہوں نے لکھا کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ نے میری جو ہے وہ تعریف کی ہے. بہرحال ہم چونکہ آپ اتنی محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھتے ہیں تو یہ بھی تقاضا ہے آپ کی محبت کا کہ ہم اچھے کلمات سے آپ کو یاد رکھیں, ہمیشہ آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ اچھے کلمات کے ساتھ کریں. اور بہرحال ریڈیو کے حوالے سے آپ کی خدمات, آپ کی محبت, آپ کا پیار, آپ کا لگاؤ قابل قدر ہے. میں اکثر و بیشتر جب جناب محمد ظریف صاحب کا خط آتا ہے تو اس بات کی تکرار ضرور کرتا ہوں کہ ان کے شہر کے اندر ہماری نشریات کی آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے ایف ایم ریڈیو.
اچھا,
اتنی صاف ہوتی ہے حتیٰ کہ ہمارے دیگر جو لسنرز حضرات ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ میاں والی میں محمد ظریف خان صاحب جو ہیں وہ اتنی
اچھی آواز میں ریڈیو تہران سنتے ہیں. بہرحال اس میں جغرافیائی ماحول کا کچھ اثر ہو, کچھ ہوا کی لہروں کا اثر ہو, لیکن ہمیشہ صبح کی نشریات ہو, شام کی نشریات ہو, رات کی نشریات ہو, یہاں پر آواز نہایت ہی صاف اور شفاف سنائی دیتی ہے. اور خود محمد ظریف خان صاحب جو ہیں وہ پرانے سامع ہیں, ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ ہمیں یاد کرتے ہیں, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی قدردانی کریں اور ان کو بھی پیار و محبت کے ساتھ یاد رکھیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیشہ ریڈیو تہران کو خط لکھتے رہتے ہیں اور ایک دو مہینے میں آپ کا خط ہمیں موصول ہوتا رہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پروگرام آس پاس کا حوالہ دیا جس میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطین پر ڈھائی جانے والے مظالم کا ذکر کیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ریڈیو تہران کی یہ اصولی پالیسی ہے کہ تمام مستضعفین عالم کی حمایت, مدد, کمک, یہ ہمارا جو ہے وہ اصولی موقف ہے, اور فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر اور ان کو منعکس کرنا اس کو ہم اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی اس حوالے سے کوتاہی کرتا ہے تو یقیناً اس نے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا. پروگرام خلقت کی رانائیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا, یہ بھی ان کو پسند ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی چلتے ہیں اگلے خط کی جانب, جو کہ ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات سے مستقیم متوا صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات خاص طور پر صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کی نشریات کی ریسیپشن بھی آپ کو ارسال کروں. صبح کی نشریات میں ہمارے علاقے میں نشریات ریڈیو سیٹ پر نہایت ہی صاف سنائی دیتی ہیں
جناب. جی
اکثر دوستوں کے لیے شاید یہ بات تعجب کا باعث ہو, لیکن میں اسی لیے حسین تقوی بھائی کو ریسیپشن رپورٹ ارسال کرتا ہوں. ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے, اور ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. واہ بھائی خوشخبری ہے یہ تو. آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں, اسی لیے ہم آج تک ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں اور دیگر پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں جس میں اسلامی انسانی اقدار کا لحاظ رکھا جاتا ہے, سامعین کے لیے اچھی تفریح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ویسے یہ ہے بات سمجھ کی, بعض لوگ تفریح کو غلط معنوں میں لیتے ہیں جس کا میں مخالف ہوں. تفریح وہی ہوتی ہے جس سے انسان کچھ سیکھے.
جی جناب مستقیم متوا صاحب گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت سا خط ارسال کیا, بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو آپ کی طرف سے ریسیپشن جو ہیں وہ ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں, اور صبح کی نشریات کے اندر جو صاف و شفاف آواز ہے اس کی پے در پے ریکارڈنگ کر کے آپ ہمارے لیے ارسال بھی کرتے رہتے ہیں. اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گجرات کہاں اور تہران کہاں اور صبح کی نشریات کہاں اور بہترین آواز کہاں. بہرحال یہ ریڈیو تہران کی آواز دنیا کے گوش و کنار میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور سامعین اس سے استفادہ کرتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ دنیا کے گوش و کنار سے ہمیں سامعین کے جب اس قسم کے خطوط ملتے ہیں تو واقعاً جو محنت یہاں پر ہمارا عملہ کر رہا ہوتا ہے اس میں جو ایک حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہے. چونکہ سامعین دوست جب خط لکھتے ہیں, پیغامات ارسال کرتے ہیں, آڈیو پیغامات ارسال کرتے ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ پروگرام پر بھی پڑتا ہے, اور بزم دوستاں وہ رابطہ پروگرام ہے کہ جو سامعین کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو تہران کو جو ہے وہ جوڑے رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس کا اعلان ویسے اکثر و بیشتر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی خط لکھنا چاہے تو خط لکھ دے, اگر آڈیو پیغام بھیجنا چاہے آڈیو پیغام بھیج دے. ہمارے پاس یہ بھی سہولت ہے کہ آپ اگر نہیں چاہتے کہ آپ کا آڈیو پیغام نشر ہو, آپ وائس میسج ہمیں بھیج دیں, ہم خود اس کو خط کی صورت میں جو ہے وہ ترتیب دے لیں گے, جیسا کہ ہمارے کچھ سامعین دوست کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا لہجہ اچھا نہیں ہے, ہماری آواز اچھی نہیں ہے, یہاں سے نشر ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہوگا. لیکن میں اس کا مخالف ہوں, لیکن چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز نشر نہ ہو تو ہم ان کو خط کی صورت میں جو ہے
ترتیب دے لیتے ہیں.
چونکہ اب سہولت میسر ہے واٹس ایپ کی صورت میں, تو اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ میسیجز مل جاتے ہیں. بہت شکریہ. اور تفریح کی بھی آپ نے ساتھ ہی ساتھ تعریف کی کہ تفریح وہ ہے کہ جو انسان کو جو ہے کچھ نہ کچھ دے کر جائے, اور ہاں ہوتا بھی وجہ یہی چاہیے, اگر انسان تفریح کے لیے کہیں جا رہا ہے تو ان رانائیوں کو دیکھ کر جو ہے خدا کو یاد کرے. اسی طریقے سے ہر چیز پر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے عمل کو اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کرے. بہرحال بہت شکریہ جناب مستقیم متوہ صاحب آپ کا, کہ اتنا پیارا خوبصورت مختصر جامع خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. جی. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. جی
اچھا, یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر میرپور خاص سے دانش رضا صاحب نے. لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گزشتہ خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرنے اور بہترین اور محبت بھرے انداز میں جواب دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی مصروفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں سن پاتا. ویسے ریڈیو تہران کی نشریات میں موبائل ایپ کے ذریعے سنتا ہوں, اس لیے سفر پر ہونے کے باوجود بھی نشریات سن لی جاتی ہیں. ہم بہت سی فضول چیزوں کو دیکھنے کے لیے نیٹ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اگر اسی میں سے کچھ نیٹ اچھی اور مفید باتیں سننے اور دیکھنے کے لیے استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہو. ہم تو صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں, بقیہ انسان کے اپنے اوپر ہے آیا اسے قبول کرے یا نہیں. اچھی باتوں کی ترویج بہت ضروری ہے, اور آج کل معاشرے میں بہت سی برائیاں صرف اسی لیے ہیں کہ ہم اچھی اور مفید باتوں کی ترویج سے گریز کرتے ہیں اور ہر بات پر یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ہماری بلا سے ہم نے سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. بس یہی سے ہی برائیاں جنم لیتی ہیں. ریڈیو تہران ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اچھی باتیں سنیں اور انہیں عام کریں. پاک ایران دوستی زندہ باد, ریڈیو تہران زندہ باد.
جی جناب دانش رضا صاحب پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر میرپور خاص سے اتنا پیارا اور جامع خط انہوں نے ارسال کیا. میرے پاس تو الفاظ نہیں
ہیں
جو ہے وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا جواب دوں. بہرحال یہ ان کے خط کے اندر تمام چیزیں موجود تھیں, اور کچھ باتوں کا انہوں نے خود ہی جواب جو ہے وہ دے بھی دیا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر انسان اس پر عمل کرے تو وہ بہت ساری مفید چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو انسان جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ بہت سے مفید کام بھی انجام دے سکتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک تصویر کسی رسالے میں دیکھ رہا تھا, ایک خاتون ہے کہ جو بیکار اور مثلا چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کرنے کا ان کو شوق ہے, تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ سجایا ہے بیکار چیزوں سے.
اچھا.
اتنا خوبصورت وہ مثلا لگ رہا تھا, اس کے اندر پھول اور ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں.
یہ تو ذہن ہے, ذہن ہے. کسی انسان کا ذہن تخلیقی صلاحیت سے بھرپور ہے تو کسی بھی بیکار چیز سے بھی درست استفادہ اس کا
کر سکتا ہے. جی ہاں, بہت شکریہ جناب دانش رضا صاحب آپ کا کہ آپ نے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ آنے والے پروگراموں میں آپ کے خط کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. آخر میں حسین تقوی
اور شائستہ فاطمہ دورانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ. سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے کا. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 19 شہریور، 24 سفر اور 10 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ چوبیس سفر سن 385 ہجری قمری کو معروف ادیب اور سلطنت دیلمیان کے دانشور وزیر صاحب بن عباد کا انتقال ہوا۔ وہ ایک زبردست اہل قلم اور تخلیقی صلاحیت کے حامل شخص تھے اور علم و فضل اور شعر و ادب میں یکتائے روزگار تھے۔ شیخ صدوق جیسے اس دور کے چند معروف ترین دانشوروں نے اپنی بعض کتابیں ان کے نام سے منسوب کی ہیں۔ وہ دہلوی سلطنت میں وزیر ہونے کے باوجود مادیات اور دنیاوی آسائشوں سے ہمیشہ دور رہے۔ صاحب بن عباد کی گراں قدر کتابیں بھی موجود ہیں۔ لغت کے باب میں لکھی گئی ان کی اہم ترین کتاب المحیط ہے، جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دس ستمبر سن 1914 عیسوی کو جرمنی اور روس کی فوجوں کے درمیان معذوری جھیل کے اطراف میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے اور روس کے امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے ساتھ مل جانے کے بعد شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جرمنی نے نئی فوجی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کر کے روس کو شکست دی۔ تقریباً 20,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے اور 45,000 روسی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ دس ستمبر سن 1919 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت اور پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان سان جرمن معاہدہ ہوا۔ سلطنت آسٹریا کو 3 ملکوں آسٹریا ہنگری اور چیکوسلوواکیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعض حصے اٹلی، یوگوسلاویا، سوویت یونین، پولینڈ اور رومانیا میں شامل کر دیے گئے۔ دوسری طرف جنگ کے آغاز پر آسٹریا کی قانون ساز اسمبلی نے اس ملک کے جرمنی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دی تھی۔ سان جرمن معاہدے میں جرمنی کے ساتھ آسٹریا کے اتحاد کو ختم کر دیا گیا اور ان دونوں ملکوں کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے سیاسی و فوجی اتحاد سے روک دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے یہ اقدام جرمنی اور آسٹریا کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ دس ستمبر سن 1945 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر سائل دہلوی کا دہلی میں انتقال ہوا۔ وہ 29 مارچ سن 1864 کو دہلی میں ہی پیدا ہوئے تھے، البتہ ان کی تاریخ وفات میں چند دن کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ سائل دہلوی کا پورا نام نواب سراج الدین احمد خان اور سائل تخلص تھا۔ وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے اور پھر ان کے داماد بھی ہوئے۔ بچپن میں ہی سائل کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا چچا اور دادا کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم مولوی قاسم علی سے اور فنی کتابیں مرزا ارشد علی گورگانی سے پڑھی اور انہی کو ابتدائی کلام دکھایا۔ شاعری کے علاوہ سائل دہلوی کو شہ سواری اور پولو کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ سائل دہلوی نے تقریباً تمام کلاسیکی اصناف میں شاعری کی اور وہ شعری محفلوں اور مشاعروں میں بھی بہت مقبول ہوئے۔ سائل کی غزلوں میں شوخی اور لطافت ساتھ ساتھ ہیں، کلام میں شگفتگی اور انبساط کا مخزن ہے، مگر ابتذال اور عامیانہ پن سے بہت دور۔ سائل دہلوی کے لیے سخت سے سخت زمین میں بھی بہت سے اشعار کہہ دینا معمولی بات تھی۔ موصوف شاعر سے زیادہ ایک اچھے انسان تھے، نیز بے مثال خطاط اور خوش نویس بھی تھے۔ 10 ستمبر سن 1954 عیسوی کو جنوب مغربی الجزائر میں واقع علاقے اورلیان ویل میں, جس کا نیا نام شلیف ہے, شدید زلزلہ آیا. اس زلزلے میں 30,000 آبادی والا شہر پوری طرح تباہ ہو گیا اور 10,000 افراد مارے گئے. اس کے علاوہ دسیوں ہزار افراد بے گھر ہوئے اور الجزائر کا اقتصاد بھی بھاری نقصان سے دوچار ہوا. انیس شہری ورس سن 1358 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمود طالقانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے. آیت اللہ طالقانی سن 1284 ہجری شمسی میں ایران کے شہر طالقان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. وہ نوجوانی سے ہی ایران اور دنیا کے سیاسی حالات کو سمجھتے تھے. انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی خونی تحریک میں بھرپور حصہ لیا, جس کے سبب وہ 2 سال جیل میں رہے. اس کے بعد سے آپ پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے بارہا جیل میں رہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نزدیک آپ کو جیل سے رہائی ملی. آیت اللہ طالقانی کی رہائی پر ایران کے مجاہد اور مسلمان عوام نے آپ کا پرجوش استقبال کیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ طالقانی کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلابی کونسل کا سربراہ اور تہران کا امام جمعہ مقرر کیا. مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے پہلے دور کے انتخابات میں بھی آپ کو کامیابی ملی اور آپ تہران سے مجلس خبرگان کے رکن منتخب ہوئے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي. تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک